یا حسین جان، آی حسین جان، حسین جان، آی حسین جان، آی حسین جان.
اعوذ بالسمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات بھیج دیں محمد
محمد.
ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ ہمارے حبیب، اب اگر اس کے بعد بھی یہ نصارہ نجران آپ سے کٹھجوتی کریں، جبکہ آپ کے پاس علم یعنی قرآن آ چکا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور اس کے بعد گڑگڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں. سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں ہے، میں اس عشر مجالس میں شان پنجتن پڑھ رہا ہوں، اور کل مولا علی کی زندگی کے ابتدائی واقعات کا تذکرہ ہوا تھا. آج بات آگے بڑھے گی. علی ایک شخص کا نام نہیں، بلکہ ایک انسانی معجزے کا نام ہے. پہلے معجزے کا ڈیفینیشن سمجھیے، بچے سمجھیں. لفظ تو سنتے آئے ہیں مگر عربی لفظ ہے، اس کا مطلب میں سمجھاؤں. معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے کرنے سے عام آدمی عاجز ہو، نہ کر سکے، جو عام آدمی کے بس میں نہ ہو وہ معجزہ ہے. جیسے چاند نکلتا ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، چودھویں رات کا چاند پورا ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ راتیں آ جاتی ہیں جن میں چاند غائب ہو جاتا ہے. یہ تو چاند کا عام رخ ہے جو ہم ہر مہینے دیکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی دنیا سے بیٹھے بیٹھے انگلی سے اشارہ کرے اور چاند دو ٹکڑوں میں برابر کی تقسیم ہو جائے تو یہ معجزہ ہے. اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم زندگی بھر چاند کو انگلی دکھاتے رہے کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے. سینکڑوں لوگ آگ لگتی ہے تو جل جاتے ہیں, برابر اخباروں میں خبریں چھپا کرتی ہیں فلاں جگہ آگ لگی, چار جانیں ضائع ہو گئیں, فلاں جگہ آگ لگی دو جانیں ضائع ہو گئیں, ہو جاتا ہے انسان یہاں. لیکن دہکتی آگ میں جا کے کوئی نکل آئے اور اس کے جسم پر اور کپڑوں پر کوئی اثر نہ ہو, یہ معجزہ ہے. یعنی عام آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ آگ کے اندر ڈالا جائے اور زندہ سلامت خیریت سے نکلے. برابر آپ نے سنا ہوگا کہ سمندر میں نہانے گئے تھے ڈوب گئے, دریا میں نہانے گئے تھے ڈوب گئے, سیلاب آیا ڈوب گئے. تو ڈوبنے کے قصے تو ہر روز اخبار میں مل جاتے ہیں, لیکن کوئی گروہ سمندر کے اندر جائے اور پانی ادب سے راستے دے دے اور وہ نکلا چلا جائے اور اس کا دامن تر نہ ہو, تو یہ معجزہ ہے. بچے اکثر مٹی سے کھیلتے ہیں, مٹی کے جانور بنا لیتے ہیں, مٹی کی چڑیا بنا کے کوئی آدمی اس کے اندر روح پھونک دے اور وہ چڑیا اڑ جائے, یہ معجزہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ معجزہ کے مطلب یہ ہوا کہ جو عام طور سے نہ ہوتا ہو اور عام آدمی کے بس میں نہ ہو وہ معجزہ ہے. سمجھے آپ, اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. جو عام آدمی کے بس میں نہ ہو وہ معجزہ ہے. شاید اتنی تمہید کے بعد اب سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں. اب میرا دعویٰ سنیے کہ علی جو ہیں وہ انسانی معجزے کا نام ہے, اور سرور کائنات کو جو معجزے عطا ہوئے ان میں ایک معجزے کا نام قرآن ہے, دوسرے معجزے کا نام علی ہے. سلامات بھیجتے ہیں قرآن, زبان و بیان کا معجزہ ہے. اور قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہو اس کے معجزہ ہونے میں, کلام الہی ہونے میں, تو اس کا جیسا بنا لو. معلوم ہوا کہ کتابیں دنیا میں کروڑوں اربوں ہیں مگر قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. زبان و بیان کے معجزے کا نام قرآن ہے, سیرت و کردار کے معجزے کا نام علی ہے. اب آپ کہیں گے کن معنوں میں معجزہ ہے؟ جیسا نہ ہوتا ہو ویسا ہو تو معجزہ ہے. سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں مگر قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہ بن پائی, لہذا قرآن معجزہ ہے. کروڑوں اربوں انسان پیدا ہوئے لیکن علی کا جیسا کوئی نہ ہو پایا. یہ معجزہ ہے. اب اعجاز کی شان سنیے آپ. اللہ نے انسان کو صلاحیتوں کا, ٹیلنٹس کا خزانہ بنایا ہے. انسان اپنے اندر مختلف ٹیلنٹس رکھتا ہے, مختلف صلاحیتیں رکھتا ہے. آپ جس صلاحیت کو ڈیولپ کر لیں, جس ٹیلنٹ کو ڈیولپ کر لیں, آپ ویسے ہو جائیں گے. آپ بہترین کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں، آپ بہترین سائنٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بہترین وکیل بھی ہو سکتے ہیں، آپ بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی ہو سکتے ہیں، آپ بہترین ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، آپ بہترین پروفیسر بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال بہترین مصور بھی ہو سکتے ہیں، بہترین ریسلر بھی ہو سکتے ہیں، سب چیز ہو سکتے ہیں آپ. لیکن جب ایک صلاحیت ڈیولپ ہوتی ہے تو ساری صلاحیتیں دب جاتی ہیں. ایک آدمی کرکٹ کا شوقین ہے، اس نے اپنی پوری زندگی بچپن سے کرکٹ کھیلنے کے لیے وقف کر دی، تو یہ تو ممکن ہے کہ اس کا نام انٹرنیشنلی کرکٹ میں پاپولر ہو جائے اور وہ بیسٹ پلیئر مان لیا جائے کرکٹ کا، اس کے اندر ٹیلنٹ اور صلاحیت ہے. لیکن وہی جو بیسٹ پلیئر ہو، وہی دنیا کا سب سے بڑا باکسر بھی ہو، وہی دنیا کا سب سے بڑا اسکالر بھی ہو، وہی دنیا کا سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹر بھی ہو، وہی دنیا کا سب سے بڑا مفکر بھی ہو، وہی دنیا کا سب سے اچھا جج بھی ہو، وہی دنیا کا سب سے اچھا مقرر بھی ہو، وہی عبادتوں میں بھی بے مثال ہو، یہ پاسیبل نہیں ہے. تو ساری دنیا میں چراغ لے کے ڈھونڈیے گا تو آپ کو کوئی ایک انسان ایسا نہ ملے گا جس کے سارے ٹیلنٹس ایک ساتھ ڈیولپ ہو رہے ہیں. میں نے اس لیے علی کو معجزہ کہا کہ علی جیسے میدان جنگ میں ہیں ویسے ہی محراب عبادت میں ہیں، ویسے ہی خطیب منبر. کچھ صلاحیتیں آدمی میں ایسی ہوتی ہیں جو دو ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں، کچھ ٹیلنٹس اور کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جو دو ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں. یعنی اگر وہ آدمی میدان جنگ کا بہت کھرا ہے اور جو سامنے آتا ہے وہ اس کا گلا کاٹ لیتا ہے، اکیلے دم سے لشکروں کو بھگاتا ہے، اکیلے دم سے میدان میں لاشوں کے انبار لگا دیتا ہے، اس کی طاقت کا چرچا دنیا بھر میں ہے، تو پھر اس سے یہ امید نہ رکھیے کہ کسی یتیم کے آنسو اسے روک لیں گے یا کسی بیوہ کی فریاد کو سننے کے لیے وہ ٹھہر جائے گا یا کسی غریب کا بوجھا وہ اس کے گھر تک پہنچا دے گا. اس لیے کہ میدان جنگ میں رہتے رہتے، لاشیں دیکھتے دیکھتے، گردنیں کاٹتے کاٹتے اس کا دل سخت ہو گیا ہے، لہذا اب اس کے دل سے نرمی کی توقع نہ کیجیے. اور اگر رحم دل ہے، غریب پرور ہے، یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہے، بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہے، مفلسوں پریشانوں کے حال پر ہوتا ہے، تو اس کو میدان جنگ میں نہ لے جائیے، یہ میدان جنگ کا کھرا نہیں ثابت ہوگا. اس لیے کہ اس کے دل کی نرمی اس کو تلوار سنبھالنے سے روکے گی. کیا کہنا علی کا کہ جب رحم دلی پہ آتے ہیں تو علی سے بڑھ کے رحم دل نہیں، اور جب میدان میں آتے ہیں تو علی سے بڑھ کے سردار. جو صلاحیتیں جمع ہیں، جب علی میدان میں آئے تو علی سے بڑھ کے شجاع نہیں، جب علی محراب میں آئے تو علی سے بڑھ کے عابد نہیں، جب علی ممبر پہ آئے تو علی سے بڑھ کے خطیب نہیں، جب علی مسند پہ آئے تو علی سے بڑھ کے قاضی نہیں، جب علی برسر اقتدار آئے تو علی سے بڑھ کے ایڈمنسٹریٹر نہیں، جب علی کے قبضے میں حکومت آئی تو علی سے بڑھ کے عادل نہیں۔ تو بیک وقت یہ ساری صلاحیتیں جو ہیں یہ ایک آدمی کے اندر جمع ہو جائیں تو یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور پھر طاقت کا بھی معاملہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہت سی چیزوں کی وجہ سے چلتی ہیں۔ مثلاً ہم نے تاریخ میں پہلوان بھی دیکھے ہیں، پڑھے ہیں کتابوں میں حالات، ان کا فلاں پورا بکرا کھا جاتا ہے اور فلاں اتنے بادام کھا جاتا ہے اور فلاں اتنا کر دیتا ہے اور فلاں اتنا کر دیتا ہے، تو لڑتے تو ہیں مگر کھلائی پلائی بھی ویسی ہوتی ہے۔ کھلائی پلائی بھی ویسی ہوتی ہے، غذا بھی ویسی ہے، خوراک ویسی ہے، ظاہر ہے طاقت بھی ویسی ہے، لیکن اسی ریسلر کو، اسی پہلوان کو سال بھر کے لیے قید کر دیجئے اور دو دو تین تین وقت فاقے دے کے موٹی روٹی دیجئے اس کو اور پھر میدان میں لائیے، تو علماء بھوکے رہتے رہتے وہ طاقت ختم ہو گئی۔ علی کو جب دسترخوان پر دیکھا تو بغیر چھنے ہوئے آٹے کی جو کی روٹی وہ بھی سوکھی ہوئی، خشک تر نہیں، تازی نہیں، سوکھی ہوئی جو کی روٹی جس کے اندر جو کی بھوسی ملی ہوئی تھی اور اس کو توڑ رہے ہیں اور وہ اتنی سخت ہے کہ ٹوٹتی نہیں، تو ایک طرف زانو سے دبا کے اس کو توڑا، تو ایک طرف غذا یہ ہے کہ جو کی سوکھی روٹی زانو سے دبا کے توڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف طاقت یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں باب خیبر اٹھا رہے ہیں۔ میدان میں آئے تو لا فتح کا خطاب ملا، مسند فیصلہ پہ آئے تو رسول نے کہا اقضاکم علی، تم میں سب سے بہترین قاضی علی ہیں، ممبر پہ آئے تو خطیب ممبر سلونی کہلائے، زہد و عبادت کی منزل میں آئے تو راتوں کو لوگوں نے علی کو اس طرح یاد خدا میں تڑپتے اور روتے دیکھا کہ دیکھنے والے سمجھے کہ روح جسم سے مفارقت کر گئی، اس طرح مناجات کر رہے ہیں۔ علی کی یادگاریں عالم اسلام میں بکھری پڑی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ دعائیں جو ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، جیسے دعائے کمائل ہے جو برابر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے، بہت ثواب ہے اس کا پڑھنے کا، یہ دعائیں مولا علی کی تعلیم دی ہوئی ہیں، آپ ان دعاؤں کو پڑھیے اور دیکھیے کہ اس کے اندر معرفت کے کتنے خزانے ہیں جو بند ہیں، اس کے اندر معرفت کی کتنی کہانیاں جو چھپی ہوئی ہیں۔ نہج البلاغہ پڑھیے، معرفت خدا، معرفت رسول، معرفت اسلام، معرفت دین، سب کچھ نہج البلاغہ کے اندر آپ کو ملے گا. عزیزان گرامی، اسلام کی تاریخ میں اگر آج کوئی یہ سوال کر لے کہ جس زمانے کو تم جھوم جھوم کے بیان کرتے ہو، اس زمانے کی کوئی تحریری یادگار تمہارے پاس ہے؟ بزرگان اسلام نے اپنی کوئی یاد چھوڑی ہے کہ جو تمہارے سامنے ہو اور جس کو دیکھ کے تم فخر کر سکو؟ تو عزیزان گرامی، وہ زمانہ جو رسول اللہ کا زمانہ تھا، حیات رسول کا، اس زمانے کی تحریری یادگاریں ہمارے پاس تین ہیں. اللہ کی یادگار میں قرآن ہے جو کلام خدا ہے، رسول کی یادگار میں حدیث نبوی ہے جو اسلام کے لیے رہنما کا کام کرتی ہے، اور اس کے بعد جو بزرگان اسلام گزرے ہیں ان میں سے ایک ہی کی یادگار ہے جس کا نام ہے نہج البلاغہ. اب یہ سمجھ لیجئے کہ میز کے اوپر یہ تینوں کتابیں سجی ہوئی ہیں، یہ قرآن رکھا ہے، یہ حدیث نبوی رکھی ہے، یہ نہج البلاغہ رکھی ہے. اب اگر میرا کلمہ پڑھنے کو دل چاہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. تو عزیزان گرامی، جو میں نے معجزہ کا لفظ استعمال کیا تو غلط لفظ نہیں استعمال کیا. ایسا لگ رہا ہے جیسے صفتیں اور فضائل علی کا اس طرح طواف کر رہے ہیں جیسے حج کے زمانے میں کعبے کا طواف ہوتا ہے. جیسے حج کے زمانے میں کعبے کا طواف ہوتا ہے، علی فضائل لینے نہیں جاتے ہیں بلکہ فضائل علی کے گھر پہ آتے ہیں. دنیا میں ہر ایک کو فضائل کی تلاش ہوتی ہے، فطری بات ہے، اور یہ کوئی بری بات یا عیب کی بات نہیں ہے کہ آدمی کو فضائل کی تلاش ہو. اچھی بات ہے کہ آدمی فضیلت ڈھونڈے، لیکن علی فضیلت ڈھونڈتے نہیں ہیں بلکہ فضائل خود علی کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور فضائل کا مقصود علی ہیں. ولایت کو علی کی تمنا ہے یا علی کو ولایت کی تمنا ہے؟ اگر نماز پڑھ کے سائل کو انگوٹھی دینے جائیں تو علی کو ولایت کی تمنا، اگر حالت نماز میں اتار لے جائے تو ولایت کو علی کی تمنا. علی کو جنت کی تمنا ہے کہ جنت کو علی کی تمنا ہے؟ اگر مسکین و یتیم و اسیر کو بلانے جائیں تو علی کو جنت کی تمنا، اگر دروازے سے بھیک مانگ کے روٹیاں لے جائیں تو جنت کو علی کی تمنا. علی کو عالم کی آرزو کہ عالم کو علی کی آرزو؟ اگر خیبر کے دن مانگنے آئے تو علی کو عالم کی تمنا، اگر ناد علی پڑھ کے بلائے جائے. بس اب ایک بات اور رہ جاتی ہے. کہ کعبے کی تمنا علی کہ علی کی تمنا کعبہ. علی کی آرزو ہے کہ کعبے میں ولادت ہو یا کعبے کی آرزو ہے کہ علی یہاں پیدا ہو؟ دیکھیے انگوٹھی مانگنے سائل آ جائے گا, روٹیاں لینے کے لیے مسکین و یتیم و اسیر آ جائیں گے, علم بلا کے دے دیا جائے گا, لیکن کعبہ گھر ہے, گھر اپنی جگہ سے ایک انچ ہٹتا نہیں ہے. جہاں بن گیا وہاں بن گیا, جس کو آنا ہے یہاں تک آئے. کعبہ تو کھچ کے جائے گا نہیں کہیں. تو علی کی تمنا کعبہ کہ کعبے کی تمنا علی؟ ارباب ولا کا مجمع ہے. ایک جملہ عرض کر دوں کہ کس کی تمنا کون ہے. اگر بنت اسد دروازے سے جائیں تو علی کی تمنا کعبہ, اگر دیوار پر بنے تو کعبے کی تمنا. تو فضائل مولا علی کی تلاش میں ہیں. قرآن میں آیتیں مدح علی کر رہی ہیں, کہیں ان کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے, کہیں ان کی محبت فرض کی جا رہی ہے, کہیں جنت و حریر جنت کا سودا ہو رہا ہے, کہیں نفس رسول بن رہے ہیں. قرآن پاک میں مدح مولا کائنات یہاں سے وہاں تک بکھری ہوئی. سرور کائنات کی حدیثیں شان حیدر کرار میں, ایک دو حدیثیں نہیں, نہ جانے کتنی حدیثیں. ذکر علی جی نے عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو. علی منی وانا منہو, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. غرض کوئی حد و انتہا نہیں اسلامی کتابوں میں. یہاں سے وہاں تک احادیث مبارک جو ہیں وہ بکھری بھی ہیں, اور ہوتے ہوتے ایک حدیث جو حکم خدا سے ارشاد فرمائی گئی ہے, من کن تو مولا ہو فہادا, جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا. اور آپ کبھی عالم اسلام میں علی کی حیثیت تو دیکھیے کہ رسول کے زمانے میں سرور کائنات نے مختلف موقعوں پر علی کو یاد فرمایا. دعوت عشیرہ میں وعدہ نصرت کرنے والے علی تھے, شاب ابو طالب میں پانی اور غذا پہنچانے والے علی تھے. جب رسول ہجرت کر کے چلے گئے تو رسول کی امانتوں کو ادا کرنے والے علی تھے. رسول کے خاندان کی خواتین کو لے کے رسول کے پاس جانے والے علی تھے. یہ واقعہ, جو واقعات مجلس میں کم بیان ہوتے ہیں اس سے ہمارے بچے کم واقف ہیں. جب رسول ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینے تو بیویاں جو تھیں خاندان کی وہ مکے ہی میں تھیں, وہ علی کے حوالے کی گئیں کہ یا علی تم ان کو لے کے آنا. چنانچہ کافروں نے سواریوں کے لیے اونٹ دینے سے انکار کیا, لہذا ان کی فراہمی مشکل ہوئی. تین بیویاں تھیں جن کو علی کو لے کے جانا تھا اور تینوں کا نام فاطمہ تھا. فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ, فاطمہ بنت حمزہ جناب حمزہ کی صاحبزادی, فاطمہ بنت محمد سرور کائنات کی صاحبزادی. یہ تین بیویاں تھیں, تاریخ لکھتی ہے کہ تینوں کا نام اتفاق سے فاطمہ تھا. بمشکل تمام تین اونٹ فراہم ہوئے تو مولا علی نے ان تینوں اونٹوں پر تو ان تینوں بیویوں کے سفر کا انتظام کیا اور خود یہ طے کیا کہ میں یہ مسافت پیدل طے کروں گا. ایک ذاتی معاملہ ہے میرا, کہنا نہیں چاہیے مگر چونکہ بات آ گئی اس لیے کہہ دوں کہ جب میں حج کے شرف سے مشرف ہوا اور مکے سے مدینے گیا تو آج کل تو بہترین سڑک ہے اور بہترین گاڑیاں ہیں, تو ہم بھی اسی ذریعے سے جو ہے وہاں اس سے گئے. لیکن راستے میں یہ سوچ کے میرے آنسو نکل آئے کہ میرے مولا نے یہ راستہ پیدل طے کیا. چنانچہ مولا ان تینوں خواتین کو لے کے اور دو آدمی رہبر کے طور پر راستہ بتانے والے مہیا ہوئے, جو ساتھ جاتے تھے قافلوں کے. تو یہ تینوں آدمی پیدل چلے اور بیویاں سواری پر چلیں. مکے والوں کی پالیسی یہ تھی کہ ہجرت سے روکتے تھے, وہ ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے, چاہتے تھے کہ اپنے شہر میں قیدی بنا کے رکھیں. قافلہ مکے سے نکلا, تھوڑی دور چلا تھا کہ مکے والوں کو خبر ہو گئی. جب مکے والوں کو خبر ہو گئی تو مکے والے گھوڑوں پر بیٹھ کے قافلے کے پیچھے اس کو چیز کرتے ہوئے, اس کا تعاقب کرتے ہوئے چلے. ظاہر ہے کہ یہ لوگ اونٹوں بجا رہے تھے, وہ گھوڑوں پہ آ رہے تھے, تو تھوڑی دور قافلہ بڑھا تھا آگے کہ وہ لوگ پہنچ گئے. تو جو دونوں رہبر تھے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں تو سراسیما ہو گئے کہ اب یہ آ رہے ہیں تو ہم کو بھی رہبری کرنے کی سزا دیں گے. تو انہوں نے حضرت علی سے کہا بتائیے اب کیا کریں. تو علی کے اطمینان میں فرق نہیں آیا, کہا اونٹوں کو بٹھاؤ. مولا علی نے اونٹوں کو بٹھایا اور اس کے بعد ان رہبروں سے کہا کہ اونٹوں کے پیر باندھ دو. اب بجائے اس کے کہ اونٹوں کو بھگاتے دوسری طرف, ان کا اونٹوں کے پیر باندھ دو تاکہ اب یہ اٹھ نہ سکیں اپنی جگہ سے. ان کا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کہا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو, اونٹوں کے پیر باندھ دو. اونٹوں کے پیر بندھوا دیے کہ اونٹ جا نہ سکے کہیں. اتنے میں وہ لوگ آ گئے, اور جیسے ہی وہ لوگ آ گئے ویسے ہی علی نے تلوار نکال لی. ہاں بھائی بتاؤ کیوں آئے ہو؟ دیکھیے بدر و احد و خیبر و خندق تو مشہور ہیں, نہ جانے کتنے مار کے سر کیے ہیں میرے مولا نے. ہاں بولو بھائی کیوں آئے ہو؟ کہا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے اس لیے آئے ہیں. کہا روک سکتے ہو تو روک. یہ کہہ کے ایک بار میں ایک آدمی کا سر اڑا, دوسرے میں دوسرے کا سر اڑا, دو سر گرے, بقیہ لوگ جو تھے وہ بھاگ نکلے. بقیہ لوگ جو تھے وہ بھاگ نکلے. مولانا نے رہبروں سے کہا کہ اونٹوں کے پیر کھولو, اطمینان سے چلو, اب کوئی نہیں آئے گا, اب کوئی نہیں آئے گا, اطمینان سے چلو, اب کوئی آنے والا نہیں ہے. معلوم ہوا بھاگنے والے اور ہوتے ہیں, سواریوں کا پیر بندھوا کے بھاگنے والے اور ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی, اس طریقے سے رسول کے خاندان کے افراد کو اور خاص طور سے مقدرات عصمت و طہارت کو بحفاظت رسول اللہ تک پہنچایا, یہ بھی مولا علی کا ایک کارنامہ ہے. اور پیدل مکے سے مدینے تک کا سفر آپ نے کیا, جس کے لیے تاریخ میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ سے ملاقات ہوئی ہے تو پیر زخمی تھے اور سوجے ہوئے تھے, تو رسول اللہ اس کو دیکھ کے آبدیدہ ہوئے. تو عزیزان گرامی, رسول کی زندگی میں مختلف موقعوں پر, پھر بدر کی لڑائی میں علی کام آئے, احد میں علی نے مدد کی, خندق میں علی اٹھے, خیبر میں علی بلائے گئے, اور اس کے علاوہ مختلف موقعوں پر علی ابن ابی طالب نے نصرت و مدد کی. جب تک سرور کائنات زندہ رہے, جب تک سرور کائنات کی نصرت و مدد میں ہر وقت کمر بستا رہے, اور جب رسول دنیا سے گزر گئے تو اقتدار تو علی کے پاس نہیں رہا لیکن مشکل کشائی رہی. توجہ چاہتا ہوں, مشکل کشا رہے. چنانچہ جب مشکلات درپیش ہوتے تھے تو لوگ اپنی مشکلیں لے کے جب کہیں حل نہیں ہوتی تھیں تو در علی پہ آتے تھے. تاریخ گواہ ہے کہ رسول کے بعد اور خلافت علی سے پہلے جو دور گزرا ہے تقریباً 25 سال, اس میں مولا علی کی حیثیت سپریم کورٹ کی رہی. ملک میں جو حیثیت سپریم کورٹ کی ہوتی ہے کہ آخر میں مقدمہ سپریم کورٹ جاتا ہے, اور جب سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اپیل نہیں ہوتی. یہ قانون آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہائی کورٹ فیصلے کی اپیل سپریم کورٹ میں ہوتی ہے, لیکن جب سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس فیصلے کی اپیل نہیں ہوتی, پھر وہی فیصلہ جو ہے وہ رہتا ہے. تو علی کی حیثیت ادوار خلافت میں سپریم کورٹ کی تھی. یہاں آیا, وہاں آیا, وہاں آیا, وہاں آیا, معاملہ نہیں ہوا مطمئن. آخر میں ہوتا ہے کہ علی کو بلاؤ, علی کو بلاؤ, اور جب مولا علی آتے تھے تو پھر سب خاموش ہو جاتے تھے, اور علی مقدمہ سن کے جو فیصلہ سنا دیتے تھے پھر علی کے بعد کسی اور کے پاس نہیں جاتا تھا وہ فیصلہ، بس جو فیصلہ کر دیا وہ کر دیا۔ چنانچہ جب گتھیاں الجھتی تھیں اور مشکلات پڑتی تھیں اور مسائل ایسے ہوتے تھے جن کا جواب سمجھ میں نہ آئے، تو صحابہ کرام کے پاس لوگ آتے تھے، سلمان کے پاس آئے، ابو ذر کے پاس آئے، مقداد کے پاس آئے، عمار کے پاس آئے، تو وہ لوگ لے جاتے تھے مولا علی کے پاس، یا علی یہ مسئلہ ہے اس کو حل کر دیجئے۔ امہات مومنین کے پاس بھی لوگ جاتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، وہ بھی بھیج دیا کرتی تھیں کہ علی کے پاس جاؤ وہ حل کر دیں گے۔ کبھی کبھی بعض جگہ سے یہ بھی جواب ملتا تھا کہ ہمارا جانا نہ وہاں نہیں ہے، مگر اس کو حل کریں گے تو ابو لہب۔ اور جہاں دست و بازو پہ حکومت چل رہی تھی، کبھی کبھی وہ لوگ بھی مولا علی کے پاس آتے تھے اور اپنے مسائل اور اپنی دشواریاں علی کے پاس رکھتے تھے، اور جب علی ان مشکلات و مسائل کو حل کر دیتے تھے تو کبھی کبھی یہ اعتراف خدمات کے طور کے اوپر یہ بھی کہہ دیتے کہ دیکھ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اور یہ تو بڑا مشہور جملہ ہے، تاریخ میں ایک جملہ اور بھی ہے کہ اعوذ باللہ من معضلۃ لا صلاح ابو الحسن، میں ایسی لفظشوں سے پناہ مانگتا ہوں جس کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن یعنی مولا علی نہ ہو۔ آپ کا لقب ابو الحسن تھا نا، تو ابو الحسن جس کے لیے نہ ہو، یہ بھی جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کہا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے مولا علی نے ان ادوار میں مشکل کشائی کی۔ ہم 1400 برس بعد پیدا ہوئے، اب نہ وہ زمانہ ہے، نہ وہ دور ہے، نہ وہ لوگ ہیں، نہ وہ حکومتیں ہیں، سب کچھ بدل گیا، زمین آسمان بدل گئے، دنیا کے سسٹم بدل گئے، حکومتوں کے مزاج بدل گئے، سب کچھ بدل گیا، مگر بحیثیت مسلمان کے کبھی کبھی مذہبی مشکلات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ دیکھیے سیاسی مشکلات کا حل تو سیاسی لوگوں کے پاس ہے، ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ جو ہے وہ الگ ہے، الگ الگ ملکوں میں جو لوگ جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں کے قانون ہیں، یہ ہے وہ ہے سب ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے قرآن کا مطلب ہے، حدیث کا مفہوم ہے، جائز و ناجائز ہے، واجب و حرام ہے، ان چیزوں سے ہمارا تعلق 1400 برس کے بعد بھی آج ہے۔ تو ہم اپنی ان مشکلات میں مولا علی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات ہماری سب لوگ سن لیں کہ کیا معاملہ ہے، ہم ایسے معاملات میں جو شرعی اور اسلامی مشکلات پڑتے ہیں ان میں مولا علی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر اول اسلام میں سرور کائنات کے بعد جب مشکلیں پڑیں تو بزرگان دین نے مولا علی کی طرف رجوع کیا اور مولا علی سے مسئلے دریافت کیے اور مولا علی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا۔ تو اب اگر ہم ادھر ادھر پوچھنے جائیں گے تو یہ بزرگ ناراض ہو جائیں گے نا، وقت تمام ہوا، بات کل آگے بڑھے گی اور مجھے آپ کے سامنے اسلام کی تاریخ کے بعد اہم گوشوں پر روشنی ڈالنا ہے، وہ انشاءاللہ کل ڈالوں گا. آج تو اتنا کہ علی نے اسلام کو بچایا اور علی کے بعد اولاد علی نے اسلام کو، وہ علی کا خاندان تھا اور وہ ابو طالب کا پاکیزہ خون تھا جو اسلام کی نصرت کے لیے بہایا گیا، اور ہر منزل کے اوپر کام آتا رہا. بات بنی ہاشم کی ہوتی ہے اور صحیح بھی ہے، غلط نہیں ہے. حسین کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے خاندان والے، وہ سب بنی ہاشم تھے، یہ بات صحیح ہے. لیکن بنی ہاشم میں سب بنی ہاشم نہیں تھے. حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں وہ بنی ہاشم تھے جو ابو طالب کی اولاد ہیں. چنانچہ جو بنی ہاشم کے شہداء ہیں ان میں جناب عقیل کی اولاد ہے، جناب جعفر کی اولاد ہے، مولا علی کی اولاد ہے، امام حسن کی اولاد ہے، امام حسین کی اولاد ہے، اور خود امام حسین ہے. تو یہ سب جو ہے یہ وہ بنی ہاشم تھے جو بنی ہاشم تو تھے مگر نسل ابو طالب سے تھے. اس لیے کہ عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، تو اس طریقے سے یہ سارے رشتے جو ہیں جا کے ابو طالب سے مل جاتے ہیں. ہم انہی شہیدوں اور انہی بے قصوں پر رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ان کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، تاریخیں آگے بڑھتی جاتی ہیں، آج پانچویں محرم ہو گئی. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب حبیب نے مظاہر آئے اور شہزادی نے سلام کہلوایا تو حبیب خاک پگر کے لوٹنے لگے، کہا کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھے زینب کبریٰ سلام کریں؟ اور اس کے بعد یہی حبیب نے مظاہر تھے کہ جب نماز ظہر کے لیے حسین نے اجازت مانگی اور ایک بدتمیز نے گستاخی کی تو یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ مولا اب یہ نماز جنت میں ہوگی، اور اس کے بعد سے کہا ما تقول یبنا فائلہ، او بد کردار ماں کے بیٹے کیا بک رہا ہے، یہ کہہ کے اس کے اوپر حملہ کیا اور فوج کے بادل میں ڈوب گئے. لوتے رہے ادھر حسین نماز پڑھتے رہے، میرا دل کہتا ہے میدان جنگ میں حبیب اشارہ نماز پڑھتے رہے ہوں گے، نماز پڑھتے رہے ہوں گے، لیکن جہاد نصرت حسینی بھی کرتے رہے. ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی، ادھر حبیب گھوڑے سے گرے، آواز دی مولا خبر لیجئے، حسین حبیب کے لاشے پر پہنچے، سردانوں پر رکھا، کہا حبیب جاؤ میں بھی آ رہا ہوں. قرآن کی آیت کی تلاوت کی، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. ارے وہ کچھ اپنی عمر کی مدت پوری کر گئے اور کچھ انتظار کر رہے ہیں. حبیب کے لاشے کو اٹھا کے لائے، ہے حبیب کے لاشے کو لانے والے، تیری میت اٹھانے والا کوئی نہ تھا. حسین کا لاشا جلتی زمین پر مقتل میں پڑا تھا، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی تھی، زینب تڑپتی پھر رہی تھی. ارے میرا بھیا، ارے میرا حسین، ارے بھائی کے بدلے بہن کو پامال کر لو بھائی کا.